Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اصول بیان کیے، ضابطے بیان کیے، اور ساتھ ساتھ کامیاب لوگوں کی علامات کو بھی بیان کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرتی ہے اس کا تعلق اگر صحت سے ہے، کوئی خوراک ہے، کوئی حکیم صاحب نے کوئی معجون بنائی ہے طاقت کی، تو وہ خوراک کے فضائل بھی لکھے ہوں گے اور ساتھ ساتھ کہ جن لوگوں نے وہ خوراک استعمال کی ہے ان کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں کہ یہ علامتیں دیکھ لو ان میں، بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ہدایات پر عمل کیا تو آج ان کی صحت دیکھ لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جم میں بڑے بڑے بلڈرز کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، یہ آپ کو مائل کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ کچھ دن ہمارے پاس آئیں ایسے ہو جائیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ ہم ویسے ہو جائیں۔ عجیب سی باڈی ہوتی ہے باڈی بلڈر کی، سمجھ میں آنے والی، یہ نیچرل نہیں ہے۔ لیکن خیر، لوگوں کو، نوجوانوں کو ایسا بننے کا شوق ہوتا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کچھ علامتیں بیان کی ہیں کہ جو میرے احکام کو فالو کرتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ پھر یعنی وہ کیسے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ نے بیان کر دیا۔ تو چونکہ اس دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کا انکار کرنے والے۔ جو انکار کرنے والے ہیں ان کی علامتیں بھی اللہ نے بیان کی، اور جو ماننے والے ہیں ان کی علامتیں بھی اللہ نے بیان کی۔ جو نہیں ماننے والے جذباتی ہوتے ہیں، بے صبرے ہوتے ہیں، بدخلق ہوتے ہیں، بد اخلاق، برداشت نہیں ہوتی ان میں، لالچی ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہیں سخی ہوتے ہیں، جلباز بولو بھائی نہیں ہوتے، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، شکر کرنے والے ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ علامتیں اللہ نے اس لیے بیان کیں کہ یہ بتا دیا کہ جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں، اور جتنی اخلاقی برائیاں ہیں وہ نہ ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں، اور وہ اخلاقی صفات کیا ہیں جو ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں، ان میں قرآن بہت ساری صفات کو بیان کرتا ہے بہت مختلف مقامات پر۔ اب ان صفات کو سامنے رکھ کے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا شمار ماننے والوں میں ہوتا ہے یا نہ ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ بھئی ایک حکیم صاحب نے کہا یہ طاقت کا ایسا کیپسول ہے کہ یہ آپ کھائیں گے تو ایک دم آپ کی باڈی میں انرجی پیدا ہو جائے گی، طاقت پیدا ہو جائے گی، پابندی سے کھائیں گے تو ملک کے سب سے بڑے بلڈر بن جائیں گے، لیکن آپ کھا رہے ہیں تو اور دبلے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یا تو حکیم جھوٹ بول رہا ہے یا آپ کی باڈی اس کو قبول نہیں کر رہی، آپ کے اندر ہی کوئی فالٹ ہے، یا آپ کھا ہی نہیں رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں کھا رہا ہوں، تینوں میں سے ایک بات تو ہوگی نا، آپ کھا ہی نہیں رہے۔ وہ تو اللہ تعالی نے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں ان کی جو صفات بیان کی ہیں، کوالٹیز بیان کی ہیں، وہ کوالٹیز اگر میرے اور آپ کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر، یا تو اللہ نے غلط کہا کہ میرے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ ایسے تو ہوتے نہیں ہیں، یا ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں، یا ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ہم اچھی صفات کو برا سمجھ رہے ہیں اور بری کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ جو مانتے ہیں، جو مجھے، اب دنیا میں دو ہی طبقے ہیں نا بڑے، مذہبی لوگ اور مذہب کو فالو نہ کرنے والے، دو ہی طبقے ہیں نا دنیا میں، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ بھی نہ ماننے والوں میں ہی آتے ہیں اللہ کی نظر میں، ان کا ماننا نہ ماننا برابر ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کا ماننا اللہ نہیں قبول نہیں کرتا کہ یہ ہے بھائی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں جب تک تم تورات اور انجیل کو حقیقت میں نافذ نہیں کر دیتے، اس کو فالو نہیں کرتے۔ تو یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کی حفاظت ہی نہیں کی، آگے اس کو نافذ کرنا تو دور کی بات۔ تو کہیں بھی ان کی زندگیوں میں آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نظر نہیں آئیں گی۔ مسلمانوں میں آج بھی ہول سیل کے حساب سے ایسے لوگ ملیں گے جو مکمل قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے جو نیک لوگوں کی، جو اپنے بندوں کی، اپنے ماننے والوں کی صفات قرآن میں بیان کی ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں، یعنی انسانیت کی معراج ہے، وہ روحانی اعتبار سے انسان کو بہت زیادہ بلند کرنے والی۔ ان میں دو صفات تو قرآن بہت زیادہ بیان کرتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ینفقون مضارع ہے، اس کا مطلب کنٹینیو یہ کام बोल लो ना क्या हो गया, होता रहता है। अब आप बताओ इंसानियत का खैरख्वाह वो शख्स ज्यादा है जो कंजूस है, या वो ज्यादा है जो पैसा बोलो ना यार खर्च करता है। अब आप कह सकते हैं कि चले नमाज तो सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन खर्च करना तो दूसरी कौमें ज्यादा करती हैं। इंसानियत की खैरख्वाही अल्लाह के ना मानने वालों में मानने वालों से ज्यादा है, जबकि अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत का जज्बा, तभी तो उस जज्बे से ही तो खर्च कर रहे हैं ना, उसके पीछे बेस क्या है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत का जज्बा, ये मानने वालों में ज्यादा है जो अल्लाह को मानते हैं, जो मजहब को फॉलो करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो लोग मजहब को नहीं मानते उनमें इंसानियत की खिदमत का जज्बा ज्यादा है, नजर तो ऐसा ही आ रहा है ना। तो भाई या तो माज़ अल्लाह अल्लाह ने गलत कहा, या माज़ अल्लाह वो मानते हैं हम नहीं मानते, बात उल्टी है। तो ये दोनों बातें गलत हैं, अल्लाह ने सच कहा, मानते तो हम हैं, वो तो साफ लफ्जों में इनकार करते हैं। तो अब तीसरी चीज रह गई है कि हमारी नजर धोखा खा रही है। हमारी नजर क्या कर रही है भाई, धोखा खा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो इंसानियत के खैरख्वाह हैं, हकीकत में ऐसा है नहीं। अब मैं ये टॉपिक लेके नहीं चलूंगा, इस पर मेरे बहुत बयानात हो चुके हैं कि मुसलमान आज भी इंसानियत की खिदमत में दूसरों की कौमों से आगे है, आज भी आगे है, बहुत आगे है। हम किसी के ना जाहिरी गेटअप को देख के बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं, तो बाज लोगों का गेटअप अखलाक वाला होता है, बहुत अच्छे नजर आएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं है। आज भी इंसानियत की खिदमत में खर्च करने के हवाले से मुसलमान दुनिया में सबसे आगे है, बहुत खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, करते रहते हैं, और नहीं कर रहे तो फिर करो भाई, नहीं कर रहे तो करो फिर, लेकिन फिर भी ना करके भी जितना इस्लाम कह रहा है उतना नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी कौमों से बहुत ज्यादा आगे हैं। एक एक आदमी 10-10 अफराद की कफालत करता है, गोरों में मिलेगा ऐसा आपको, बोलो भाई, नहीं मिलेगा। मस्जिदें, ये जितनी मस्जिदें इंडिया पाकिस्तान में बनी हुई हैं, ये हिंदुओं, ये क्या गवर्नमेंट ने बनाई है, है भाई, तो लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद खरीद के बनाई है, एक धेले का भी हुकूमतों की तरफ से तावन नहीं होता, फिर भी मस्जिदें भी चल रही हैं, मदरसे भी चल रहे हैं। मैं एक मदरसे गया, एक हट्टा कट्टा बैल, अच्छा खासा कदावर, मैंने मदरसे वालों से पूछा कि ये बैल अभी कट रहा है तलबा के खाने के लिए, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, खाना खाएंगे, तो ये कितने दिन चलेगा। उन्होंने कहा कि ये एक टाइम का खाना है, जबकि मदरसे की कोई सोर्स ऑफ इनकम बोलो नहीं है। ऐसे सैकड़ों मदरसे हैं, तभी तो गवर्नमेंट इन मदरसों को अपनी तहवील में नहीं लेती, गवर्नमेंट के बाप में भी दम नहीं है इनको खिलाने का। जनरल मुशर्रफ के दौर में जब ये हुआ ना कि ये मदरसे अपनी तहवील में ली जाए, तो माहिर मईशत को उसने उनके जिम्मे लगाया कि इनका बजट देखो कितना है, तो उन्होंने कहा हमारे और टैक्स नहीं देते। पूछो तो सही क्यों नहीं दे रहे। पता है कि हुक्मरानों की तोन भरने के अलावा इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। टैक्स से 20 गुना रकम किसी यतीम खाने में दे देगा मुसलमान, किसी मदरसे में दे देगा, किसी बेवा पे खर्च कर देगा, किसी अस्पताल में दे देगा। गवर्नमेंट को लोग नहीं देते क्योंकि अभी 5-5 अरब रुपए के केसेस अब भी चल रहे हैं और अपनी ठरक निकालते हैं फौज पे। हम फौज के कोई जो है ना, फौज की तरफ से मैं कभी कभार हिमायत में बयान करता हूं ना, लोग कहते हैं इसको फौजियों की तरफ से पैसे मिलते होंगे। फौज की हिमायत हम इस माना में नहीं कर रहे कि वो फौज है। फौज बमुकाबला ये सियासी लीडर। जब आप फौज की मुखालफत करते हो ना, तो मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होती, असल में आप उन सियासी लीडरों को प्रोमोट कर रहे होते हो जिन पे जो पूरे मुल्क का दिवालिया जिन्होंने निकाल दिया है, तो उनके मुकाबले में हम कह रहे होते हैं। बाकी जाहिर है दूध से दुलावा कोई भी नहीं है। तो किस कदर ये कौम खर्च करती है, किस कदर टैक्स नहीं देते है, क्योंकि पता है कि टैक्स सही हाथों में इस्तेमाल नहीं होगा। अभी पंजाब में एक बहुत बेहतरीन ट्रेन बना दी है, देखा होगा दुबई के तर्ज, बहुत अच्छा काम। लेकिन जिस कौम के पास खाने को रोटी ना हो, वो टैक्स के पैसों से एक शहर को इतना नवाजें कि उसमें दुबई के तर्ज की लोकल ट्रेनें चल रही हों और बाकी पंजाब उसकी सड़कें टूटी फूटी हों, तो ये टैक्स का क्या हो रहा है? कहा जाता है कि ये इतनी महंगी ट्रेन है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट हर घर को एक गाड़ी दे देती ना, तो वो भी दे सकती थी। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कराची का हाल देखो, और चलो पंजाब का किया होता, पंजाब का भी एक शहर, तो ये तो फिर भी गनीमत है। टैक्स की रकम इस्तेमाल तो हुई ना, गनीमत है। गलत हुई, सही हुई, अलग हो तो गई, ज्यादातर तो यूज हो ही नहीं रही है, इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। तो मुसलमान इतना खर्च करता है। वहां मैं बता रहा था, मदरसे में एक टाइम का खाना, एक कट्टा नहीं पूरा बैल, एक टाइम का खाना। अब आप ये समझते होगे कि मदरसे के तलबा पूरा बैल हड़प कर जाते हैं, इतने पेटू हैं, तलबा बहुत हैं, समझ में आ रही है बात? और मदरसे का कोई जरिया आमदन नहीं है। ये लोगों को एतमाद है मदरसों पर, हालांकि 24 घंटे मीडिया प्रोपेगंडा करता है इशारतन किनायतन मदरसों के खिलाफ, फिर भी लोग दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि यहां फिर भी दूसरों की निस्बत, मैं मानता हूं कि कुछ मदरसों में गड़बड़ भी बहुत है, सारे एक जैसे नहीं होते, इसलिए मदरसे में देने से पहले भी तहकीक करें आप। बाज लोग ऐसा करते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह खैर गालिब है, बाज लोग मदरसे के नाम पे दुकानदारी भी करते हैं। बेहतरीन जरिया आमदन है कि आप चार दीवारी खड़ी करके चार यतीम बच्चे कहीं से उधार लेकर डाल दें उसमें, फिर देखो नोट छापने की मशीन, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो ऐसा ना हो कि कोई भी यतीम बच्चों का सहारा लेके 8-10 रख लिए और देख पे देख चल रही है, बकरे आ रहे हैं और खा रहे हो, मोहतमिम साहब भी खा रहे हैं और उनकी दावतें भी कर रहे हैं तबीयत से। बहुत सी रिपोर्टें आई हैं कि बकरों की दावतें हो रही होती हैं, पब्लिक को खिलाया जा रहा होता है सदके के बकरे। तो इसलिए ये भी कौम में एक सखावत का जज्बा है ना, कि ये तहकीक भी नहीं हो रही कि ये कम बखत खर्च कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, फिर भी दे रहे होते हैं लोग। तो लोगों में तो देने का जज्बा है, लेकिन बाज लोग उस जज्बे को नाजायज कैश कराते हैं। लेकिन देने वाले को भी चाहिए, भाई देने का जज्बा है तो तहकीक तो करो कि ये जगह खर्च करने के लायक है भी कि नहीं है। ऐसा होता है, अब ऐसा ना हो आप ये बिजनेस सीख लें, वरना ये है बड़ा टाइट बिजनेस, हराम है लेकिन है। चार दीवारी कहीं भी खरीदो, खरीदो भी अपने पैसे से नहीं, وہ بھی دوسروں کے پیسوں سے خریدو, اور پانچ چھ یتیم کہیں سے بھی ادھار, کوئی یتیم بچوں کو داخل نہیں کر رہا تو ان کے ابا کو سے ادھار لے لو تھوڑے دن کے لیے, اور وہ جو چندہ ان کے نام پہ آئے گا اس میں تھوڑے ان کے ابا کو بھی دے دینا, تو وہ پھر وہاں سے بہترین ذریعہ ہے, بس بہترین. اور دبا کے ہو رہا ہے, اور لوگ صرف داڑھی دیکھ لیتے ہیں کہ داڑھی ہے اور جھوٹ کیسے بولے گا. داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. داڑھی والا جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ بولنے والے داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں. سمجھتے ہو, نہ جھوٹ بولنے پر پابندی ہے نہ داڑھی رکھنے پر پابندی. تو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ گیٹ اپ بنا لیتا ہے, کوئی ٹائم نہیں لگتا گیٹ اپ بنانے میں. یہ روحانی عاملوں کے گیٹ اپ تو آپ دیکھو, ایسا لگتا ہے کہ نور کے ڈبے خرید کے باقاعدہ برش سے اپنے چہروں پہ نور کیا ہوا ہے انہوں نے, اسی گیٹ اپ کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں. اور اب تو روحانی عاملوں کے لیے نور کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. عجیب عجیب, ایسے جیسے لگتا ہو کہ دیکھنے سے لگتا ہے چنگیز خان کی اولاد میں آئیے. کوئی چہرے پہ رونق بھی نہیں ہے, گٹکے کی بدبو, چرس اور بھنگ, پھر بھی روحانی عامل بنا ہوا ہے. تو خیر, تو خرچ کرنے کا جذبہ ہے, یہ جذبہ غیر مسلموں میں نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہاں ان کے جو ٹرسٹ ہیں وہ تو ان کا اتنا بجٹ ہے سالانہ, اتنا خرچ کرتے ہیں وہ. او بھائی, وہ ڈالر میں ان کو چندہ ملتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ وہ تھوڑا ہو کے بھی ڈالر کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے, ہمارا بہت زیادہ ہو کے بھی کرنسی کی ویلیو کم ہے. تو اللہ نے اہل ایمان کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں, ان میں نماز اور بولو بھائی خرچ کرنا, یہ ہول سیل کے حساب سے کس میں پایا جاتا ہے؟ مسلمانوں میں. اور اگر نہیں پایا جاتا تو آپ کو پیدا کرنا پڑے گا, مسلمان کنجوس نہیں ہوتا. دوسری کوالٹی جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور نہیں ماننے والوں میں فرق کرتی ہے, پہلی سمجھ میں آ گئی؟ پہلی تو نماز ہے. اللہ کو نہ ماننے والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے, پیدا کرنے والے کا ان کی ڈکشنری میں کوئی تصور ہی نہیں ہے, صرف قسموں میں او مائی گاڈ, اور جو حیران ہوئے نا او مائی گاڈ فار گاڈ سے, بس یہ دو چار گاڈ کا لفظ اس کے علاوہ یوز بولو نا یار نہیں ہوتا. مسلمان پانچ ٹائم مسجد میں حاضری دے کر اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں کسی خدا کو مانتا ہوں, صرف خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں. پانچ ٹائم مسجد میں حاضری آسان کام نہیں ہے. اور یہ پانچ وقت کیوں رکھے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, یہ جتنی نمازیں اللہ نے فرض کی ہے نا, اس میں زمین میں کوئی انقلاب آ رہا ہوتا ہے, ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے. فجر کی نماز کیا ہے؟ کئی گھنٹے رات کے اندھیروں میں انسان ڈوبا رہتا ہے اور پھر صبح کی روشنی پھوٹنا شروع. یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ دوبارہ سے دن کو ہمارے اوپر طلوع کر رہا ہے, ٹائم چینج ہو رہا ہے نا. دیکھو, اسلام نے گھڑی کا اعتبار نہیں کیا. گھڑی کا جو ٹائم چینج ہوتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے, سمجھ رہے؟ یہ تو انسانوں کا وضع کرتا ہے نا. حقیقت میں انسان کی زندگی میں جو ٹائم کی چینجنگ ہے نا, وہ اس کا دن کی اندھیرے روشنی سے گہرا تعلق ہے. اسی کا ہماری باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو صبح کی روشنی طلوع ہونے والی ہوتی ہے, ایک دم زمین میں انقلاب آ رہا ہے. اس انقلاب کے وقت اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو. پھر جب سورج بالکل بلندی پہ پہنچتا ہے, اس وقت ٹائم مکمل چینج ہو چکا ہوتا ہے نا, کائنات میں بڑا تغیر ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک طرف گھپ اندھیرا تھا اور اب ایک دم تیز دھوپ, پورا ٹائم چینج ہو گیا. تو ایمان والے اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر عبادت کرتے ہیں. پھر شدید تیز روشنی کے بعد جب سورج ڈھلکتا ہے اور سورج کی تپش میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور شام ہونے لگتی ہے، تو شام کا ٹائم دن کی روشنی سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، بالکل الگ ٹائپ کا وقت ہوتا ہے وہ، اس میں انسان کی باڈی میں بھی چینجنگ ہوتی ہے، تغیر پیدا ہوتا ہے، ہر لحاظ سے سب کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز چینج، شام کی ایکٹیویٹیز الگ ہوتی ہیں، دن کی روشنی الگ ہوتی ہے۔ تو عصر کی نماز کا حکم دیا گیا کہ یہ وقت تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کا غروب ہونا بذات خود ایک اس کائنات میں ایک عظیم انقلاب ہے، اس وقت حکم دیا گیا اللہ کے در پہ حاضری دو۔ پھر جب سورج بالکل غائب، مکمل اندھیرا عشاء کا وقت، پھر حکم دیا دوبارہ اللہ کے در پہ حاضری دو۔ سورج بنایا اللہ نے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں۔ تو کتنی زیادہ عبادت، جو اللہ کے علاوہ، اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں وہ نام سے اللہ کو مانتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اللہ کا کوئی تصور آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور اگر عبادت کرتے بھی ہیں نا تو آپ جتنے اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں ان کی عبادت میں مفاد پرستی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ بھئی یہ والا بھگوان کی عبادت اس لیے کی جائے گی کہ یہ آپ کو اولاد دے گا، یہ والا بھگوان تھوڑے کم ریٹ پہ ہے، یہ آپ کی جاب اچھی دلا دے گا، ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے نا۔ ہم فجر کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، ارے بولو یار، شادی کرا دے گا، کتنے فجر پڑھنے والے ہیں اب تک کنوارے گھوم رہے ہیں، کتنے فجر پڑھنے والے کر کے پچھتا رہے ہیں۔ تو بھائی فجر اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس کا حق ہے، چاہے وہ اولاد دے نہ دے، روز گار دے یا نہ دے، اللہ کا حق ہے، وہ تو پڑھنی ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، خدا کی عبادت میں مفاد لازمی ہوگا، اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں اسی مفاد کا لالچ دے کے ان کو عبادت گاہوں کی طرف بلاتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ، مجھے تو ان کی اصطلاحات نہیں آتی ہیں، کہ فلاں ٹائم پہ فلاں بدھ کے سامنے اس اسٹائل میں حاضری دی جائے تو پھر یہ ہو جائے گا۔ ہمارے پاس کوئی آئے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے انسان کا بچہ بن جائے گا اور کچھ نہیں، سچا مسلمان ہو جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بحث والا قصہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں، کٹا مر گیا تھا نا، اب نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں جلدی سے، پرانے بور ہوتے ہیں لیکن نئے والوں کو پھر مزہ بہت آتا ہے نا۔ وہ ایک آدمی کا نماز نہیں پڑھتا تھا، مولوی صاحب نے اس دیہاتی سے کہا نماز پڑھا کر، اس نے کہا نہیں بھائی میری بھینسیں ہیں اتنا میں کیسے پڑھوں؟ انہوں نے کہا پڑھ لیا کر، تیری بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی۔ اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ فجر پڑی تو ایک بھینس مر چکی تھی، امام صاحب کے پاس گیا، یہ تو دودھ کیا زیادہ ہوگا، بھینس ہی مر گئی۔ اس نے کہا ظہر پڑھ، ابھی اللہ تجھے آزما رہا ہے۔ وہ امام صاحب کا موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں تھا، بھائی اللہ کے لیے پڑھو، بھینس مرے زندہ رہے تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا چلو ظہر پڑھ کے دیکھتے ہیں، ظہر پڑی تو دوسری بھینس مر گئی، بڑا پریشان ہوا۔ امام صاحب نے کہا اللہ آزما رہا ہے، بس دیکھ رہا ہے، ابھی ایک دم بڑھے گا دودھ۔ عصر پڑی تیسری بھینس مر گئی، مغرب پڑی چوتھی بھینس مر گئی، بڑا پریشان، ایک کٹا رو رہا تھا، چیخ رہا تھا بہت زیادہ، بھینس کے چھوٹے کٹے ہوتے ہیں نا، شور مچا رہا تھا۔ تو یہ دیہاتی اسے کہتے ہیں زیادہ شور نہیں مچار، تو تو خالی دو نفل کی مار ہے، تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے چار چار فرض پڑے ہیں، تو خالی دو نفل پڑھوں گا مر جائے گا۔ تو اس کا تو آپ کو اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب نظر آئیں گے ان میں کیا ہے؟ یہ وظیفوں کا بھی تو یہی تصور ہے نا، یہ والا وظیفہ پڑھ لو تو یہ والا کام ہو جائے گا، یہ والا پڑھ لو، جو مسجد میں بہت نیک نظر آئے نا، اللہ اللہ کر رہا ہے، 100% تو نہیں لیکن غالب گمان ہے کہ اس کی کہیں شادی اٹکی ہوئی ہے، کسی پیر نے اس کو وظیفہ بتایا ہوا ہے۔ ورنہ اتنے نیک لوگ مارکیٹ میں کہاں نظر آتے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اللہ کر رہے ہوں، اور جو دل کو سکون ملتا ہے نا ذکر کرنے سے، وہی ذکر ہے جس میں صرف اللہ مقصد ہو۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب اللہ کا ذکر کرتے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے۔ اب اردو میں ہے نا، یہ خاندانی اردو کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے یار، خیر یہ انگلش میں نہیں ہو سکتا یہ شعر۔ ایسے استعارے اور ایسے کنائے آپ کو اردو میں ہی ملیں گے۔ پہلے اس کا پس منظر سمجھانا پڑے گا۔ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، شرابی جب شراب خانے میں جاتا ہے تو شراب کا دور چل رہا ہوتا ہے نا، مست ہو کے پی رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے نا شراب کا، شرابی کہہ رہا ہے اگر یہ رک گیا تو میرا دم بھی، دم بھر کے لیے بھی یہ اگر رک گیا، یعنی دم بھر کا مطلب چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ رک گیا تو میرا دم نکل جائے گا، کیونکہ شرابیوں کو شراب سے عشق جیسی محبت ہوتی ہے، تو بعض دفعہ اہل اللہ وہاں سے محبت ادھار لے کے، کیونکہ وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا لوگوں کی، تو وہ پھر اللہ کی محبت سے فٹ کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں وہی چیز آتی ہے جس سے وہ مانوس ہوں۔ میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے، یہ جو جام کا دور چل رہا ہے نا، یہ اصل میں میرے زندگی کا دور ہے، یعنی میرے خون کا دور ہے، تو دم بھر کے لیے بھی یہ سیٹ اپ اگر رک گیا، دم بھر کے لیے تو میرا دم رک گیا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی عادت تھی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہوتے تو اللہ زور سے ان کی زبان سے نکلتا تھا۔ تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، فرمایا یہ غیر اختیاری ہے، دم گھٹنے لگتا ہے تو ایک دم اللہ کا نام زبان سے جاری ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اہل اللہ کو ذکر میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ ثواب ان کے پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے۔ شرابی جو شراب پیتا ہے ثواب کے لیے پیتا ہے، اسے تو گناہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے چھڑواؤ، کہہ رہے نہیں چھوڑوں گا، کہے گا بھائی ہم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، کہے گا نا۔ ہیروئن جی سے کہیں کہ بھائی تو ہیروئن چھوڑ دے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، تو وہ کہے گا کس نے کہا ثواب ہے، میں کوئی ثواب سمجھ کے تھوڑی پی رہا ہوں۔ ارے پھر کیوں پی رہا ہے، کہے گا بھائی تو بھی ایک سٹا لگا کے دیکھ، مزہ نہ آئے پیسے واپس، کہے گا نا چھوڑ مجھے نصیحت نہ کر۔ کفل ملام یا لائمی کفل ملام عن الذی اغناہ طول سقامہ و شقائہ۔ متنبی سے بادشاہ نے ایک شاعری کا مطالبہ کیا نا، تو متنبی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ اب مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی کوئی سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اس پہ نہ فٹ کرنا شروع کر دے یہ، تو اور بجائے وہ دنیا مردار کی محبت کم ہونے کے بڑھ نہ جائے، تو اس کو اچھے رخ پہ ہی لے کے جائیں۔ تو شاعر نے کہا کہ جس کو بھی عشق ہو جاتا ہے نا تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ابے کیا تو دل دے بیٹھا ہے، ابے انسان کا بچہ بن، کہتے ہیں نا لوگ اس کو، اور خاص طور پر عورتوں کی ملامت زیادہ خطرناک ہوتی ہے مرد کے لیے، کہ مرد کو کسی سے عشق ہو جائے تو عورتیں ملامت کرتی ہیں تو وہ اور زیادہ پھر تیش میں آتا ہے، عورتیں آر دلاتی ہیں۔ تو شاعر جو ہے نا عاشق بن کے ان عورتوں کو جواب دے رہا ہے، یا لائمی ہے مجھے ملامت کرنے والو، کفل ملام عن الذی، اس شخص سے ملامت کو روک لو، اغناہ طول سقامہ و شقائہ، جس کو اس کی بیماری اور بدبختی کا مطلب اس محبت میں کامیاب نہیں ہو رہا، اس نے پہلے ہی کمزور اور لاغر کر دیا ہے، تم ملامت کر کے اور اس کو آدھا کر رہے ہو، کچھ طرف کھاؤ اس کے اوپر، یہ ٹائم ملامت کرنے کا نہیں ہے۔ اور پھر آگے کا شعر بڑا خاندانی کہا اس نے، جو اصل شعر ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، عزل العواز لحول قلب الطائه وهو الاحبۃ منه فی سودائه، یشکو الملام الی اللوائم حره ویصد حین یلمن عن برحائه۔ پھر کہتے ہیں دیکھو تمہاری جو ملامت ہے نا وہ مس کال کی طرح ہے، مس کال کا لفظ تو اس نے استعمال نہیں کیا، میں استعمال کر رہا ہوں، اور وہ ہوائی فائرنگ ہے، یہ ملامت کے نکلے ہوئے تیر نشانے پہ لگ نہیں رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ملامت کرنے والیوں کی جو ملامت ہے میرے پریشان دل کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور محبوب کی جو محبت ہے وہ دل کے اندر سیاہ نقطہ ہے، اس کے اندر ہے. تو دونوں کا یعنی وہ جو ملامت کے تیر ہیں وہ تو دل کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اور محبوب دل کے ارد گرد نہیں ہے، وہ دل کے اندر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دل کے ارد گرد تیر چکر کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ ملامت کرنے والوں نے جو ملامت کا تیر پھینکا ہے وہ تو آپ کے دل کے اندر پھینکا ہے نا، تو دائیں بائیں نکل کیوں رہا ہے؟ وہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مزہ نہیں آ رہا میرا خیال، مزہ نہیں آ رہا مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو شعر میں. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ملامت کر رہی ہیں تو ملامت تو دل میں جا کے گھسنی چاہیے، اور محبوب کی محبت کو کک آؤٹ کر کے باہر نکال دینا چاہیے. وہ تیر لگ کیوں نہیں رہا بھائی؟ وہ تو نشانے پہ لے رہی ہیں، وہ ملامت کرنے والی جو تمہارے دل پہ جا کے اس کا ملامت دل پہ اثر کرنی چاہیے، وہ دائیں بائیں گھوم کے نکل کیوں رہی ہے؟ تو متنبی اگلے شعر میں اس کا جواب دے رہا ہے. یشکل ملام الالوائم حرہ، کہہ رہے محبوب کی محبت کی جو گرمی ہے نا، وہ گرمی اتنی شدید ہے کہ جب ملامت کے تیر قریب آتے ہیں تو یو ٹرن لے کے واپس ہو جاتے ہیں، اور ملامت کرنے والوں کو خبر دیتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، بھائی بہت گرم ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں جلانے کے لیے جلنے کے لیے مت بھیجو. وہ جا کے اور الٹا انہی کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں، انہی پہ جا کے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا مردار کے عاشقوں کا حال ہوتا ہے. تو جس کو اللہ سمجھ میں آ جائے تو اس کو اللہ کا نام لینے میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہے. یہ تو اہل اللہ کا حال ہوتا ہے. تو ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس ذکر پہ ہمیں ثواب مل رہا ہے یا اس ذکر پہ ہمارا کوئی کام بن رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ثواب کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ ہمارے کام بھی بنا دے، لیکن ہمیں تو اس عمل میں لذت اتنی آتی ہے، مزہ اتنا آتا ہے کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. فرماتی ہے جو اللہ کے ذکر کا دور ہے نا، جو زبان پہ ذکر جاری ہوتا ہے، اسی سے تو ہم زندہ ہیں. یہ نعمت ہم سے اگر چھین لی تو ہم تو مر جائیں گے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں. لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال، جب ان قوالوں کو بولو نا کہ اللہ، یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو. کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا، مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جب بھی کوئی محفل ہونا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان. ہم نے علماء کو دیکھا ہے، اہل اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نعمت سامنے آئی نا، جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے، پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم، دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا، ایسے ہی ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا. ابے لا یار، اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر، اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے، دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی. گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا، اللہ کو یاد کرے انسان، صرف روایتی نہیں. روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا، اس میں تو استحضار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان، یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا. اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا، کیسے پیارے لگتے ہیں اگر اپنے ہوں، پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان کو، وہ ٹینشن نبے لے کے جا یار ان کو. تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں بھائی. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے، یہ میرے مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے. بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگے نہ لگے، بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا. تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو، کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت ہے، کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی، ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے. صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا، کہ یہ کیوں ہو گئے، کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے. اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ. فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں دو کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا، تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں. تو ایک تو اس لیے خون جلے گا، یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا، کیا خیال ہے؟ اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا، کیونکہ دو کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا. اس لیے بھی جلتے ہیں، دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں، اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے، اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو، جا کے الٹا جا کے لگتی ہے. سمجھتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے، ایک تھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو، اس میں بڑا مزہ ہے. ایک بزرگ کا میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں نا، موضوع دائیں بائیں ہو رہا ہے تو ہونے دو، کوئی ہم نے کوئی آپ کو کوئی ایم اے اسلامیات کی کوئی کسی پیپر کی تیاری تھوڑی کروانی ہے آپ کو، ساری باتیں ٹھیک ہی ہو رہی ہیں نا، کیا ہے اس میں؟ یہ کوئی لیکچر تھوڑی ہے کسی ایک خاص ٹاپک پر. بھائی حکمت کی بات ہے، رب سے ہٹ کر بھی آ جائے تو بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ سفر میں نکلے لوفری کے لیے، آپ نے جانا ہے مری گھومنے پھرنے نا، راستے میں آپ کو لگا یار یہ علاقہ زیادہ اچھا، چھانگا مانگا کے جنگل آپ کو زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، تو چھوڑو مری آنے کی کیا ضرورت ہے، وہی اتر جاؤ. پھر چھانگا مانگا پہ اترے، آپ نے انجوائے کیا، آپ جا مری رہے تھے، اب گھر والے کہہ رہے ہیں ہم نے تو مری جانا تھا، آپ ان سے بولو بھائی میں بھی تو مرا جا رہا ہوں اگر تم مری جا رہی ہو، ٹھیک ہے نا. تو آپ ان سے بولے کہ دیکھو بیگم ہمارا مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا، تو تمہیں بھی یہاں مزہ آ رہا ہے؟ ہاں جی آ رہا ہے، تو چلو یہیں ہوٹل لے لیتے ہیں. اور اگر پھر دوست کا فون آئے یار ادھر بحرین کلام کی طرف آ جاؤ بڑا اچھا موسم ہے، تو ٹکٹ کراؤ ادھر پہنچ جاؤ. تو جب مقصد ہی لوفری ہے تو پھر اس میں یہ کیا کہ فلاں جگہ جانا ہے تو فلاں جگہ جانا ہے، تو وہ روزانہ بھی منزل چینج ہوگی، کوئی ٹینشن کی بات بولو بھائی نہیں. آپ ہوٹل پہ گئے کھانا کھانے، آپ کا ارادہ تھا فش کھانے کا، وہاں جا کے پتا چلا ان کی کڑھائی بہت ٹائٹ ہے، چھوڑو فش کا آرڈر کینسل کرو کڑھائی منگواؤ، کیونکہ مزے کے لیے گئے ہو نا وہاں پہ. تو بھائی ہمارا یہ بیان کا مقصد ہے نصیحت کرنا، تو اس میں اگر ربط نہ بھی ہو تو ٹینشن لینے کا کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے بھائی، بہت ساری ٹینشن ہے، ایک اور ٹینشن کیوں اٹھائے. تو ٹاپک مکمل ہو گیا جو لے کے چلے تھے ہم، تو اچھی بات ہے، نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کیا جاتا ہے، اگلے ہفتے چھیڑ دیں گے اس کو دوبارہ. تو بات کیا چل رہی تھی؟ تو پتہ ہی نہیں کہ کھانے کیا بیٹھے تھے ہم، یہاں پہ فش کھانے بیٹھے تھے کڑھائی. ہاں بچوں کی میں یہ توکل کی بات کر رہا تھا، وہ بزرگ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر غربت میں بہت مزہ آتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کھلائے گا کون؟ اللہ. تو وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا، فاقوں میں وقت گزر رہا تھا. تو وہ بچہ جو تھا نا جب وہ گھر جاتا، کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں، تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے، تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا، مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا. بچہ سمجھ جاتا کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک دن گھر میں گیا, کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہے کھانے کو. تو کہنے لگا, اماں جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے. بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی, اپنی حماقتوں سے بشرتے کہ بھوکا نہ رہ رہا ہو. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش, ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے, بے روزگاری کی وجہ سے, خود ہی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے, نہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے, نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے. پھر جو بھوک آئے گی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ آپ کی حماقتوں سے ہے, اور اس میں خوشی بھی نہیں ملتی انسان کو, اس میں اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو کہاں سے بات چل رہی تھی, وہ جو مضمون میں نے شروع کیا تھا وہ بتائیں جلدی سے, یہ بچوں کی بات کہاں سے آ گئی, اس سے پہلے کیا چل رہا تھا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا, تو آپ لوگ کا کون سا اتنا تیز ہے؟ ہاں, اللہ کے ذکر پہ بات چل رہی تھی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کی عبادت کسی نہ کسی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت, خدا کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مطمئن, اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں انقلب عَلَى وَجْهِ, فوراً پلٹ جاتے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو اہل اللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ثواب کے لیے, بلکہ ثواب سے بھی آگے ان کا مقام پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بھئی ثواب نہ بھی ملے پھر بھی کیا کرنی ہے, یہ تو اللہ ہمارا محبوب ہے نا. تو محبوب کے ذکر میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے, محبوب کی یاد میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تو اہل ایمان کی ایک علامت اللہ نے بیان کی ہے, نماز قائم کرنا, کیونکہ عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے, اس لیے نماز کو فوکس کیا. اور دوسری, اللہ نے اہل ایمان کی بڑی صفت قرآن میں, جہاں نماز وہاں پیسہ خرچ کرو, یعنی اللہ کو اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی ذرا بھی پسند, بولو نا, نہیں ہے کنجوس نمازی پسند نہیں اللہ کو. اور یاد رکھو, نماز پڑھنا مشکل ہے لیکن سخاوت سے زیادہ مشکل نہیں ہے, سخاوت اور مشکل ہے, کیونکہ نماز میں جیب سے کچھ نہیں جا رہا, اور روکڑا خرچ کرنے میں جیب سے جاتا ہے. تو آپ کو نمازی ہول سیل کے حساب سے ملیں گے, سخی لوگ ہول سیل کے حساب سے نہیں ملیں گے, ریٹیل پر چل رہے ہیں آج کل وہ. آپ کہیں گے نہیں ہم تو بڑے سخی ہیں بھائی, تو اللہ اس کے رسول نے جو معیار بیان کیا ہے نا, ٹھیک ہے ایک واجب درجے کی سخاوت تو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے, زکات دے دیتے ہیں, قربانی کر لیتے ہیں, صدقہ فطر دے دیتے ہیں, یہ موٹی موٹی سخاوت تو پائی جاتی ہے. جیسی سخاوت اللہ چاہتا ہے ویسی سخاوت مارکیٹ میں شارٹ ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک محبوب چیز خرچ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے, خاندانی قسم کے نیک نہیں بن سکتے. ایک ہوتا ہے نیکی پر قابو, یعنی نیکی آپ کے کنٹرول میں آ جائے. تو یا رسول اللہ, اللہ نے تو فرمایا محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ, تو مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے, یہ اللہ کی راہ میں صدقہ, پوری پراپرٹی اٹھا کے صدقہ کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بخن بخن, واہ واہ, ذاک مال رابع, یہ تو بڑا قیمتی مال ہے بھائی, سورس آف انکم اٹھا کے کیا کر رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, پراپرٹی صدقہ کر رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کس کو دوں, آپ نے فرمایا اپنے ابن الاعمام, چچا کے بیٹوں کو دے دو. یہ دوسری صفت ہے اہل ایمان کی, کہ اہل ایمان جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے نیک بندوں میں جن کا شمار ہوتا ہے, جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, وہ سب سے زیادہ ترجیح کس کو دیتے ہیں, رشتہ داروں کو. وہ رشتہ داری جوڑتے ہیں, رشتہ داری توڑتے نہیں ہے. یہ چیز بھی آپ کو غیر مسلموں میں, ارے بولو یار خدا کا واسطہ, میں بیان کرنے نہیں بیٹھتا یہاں پہ, میں تو چاروں کھوپڑی میں اترے, منہ سے بولو گے تو یاد رہے گا آپ کو, عمل کی توفیق ملے گی. بیان سننا بہت آسان ہے, کرنا بھی آسان. میں بھی یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, عمل کرنا مشکل ہے. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ایمان والے اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں, اللہ نے کہا عمل کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے جو ہیں وہ صلہ رحمی پر ڈیٹیل سے تفصیل سے پورا بیان سنتے ہیں بیٹھ کے. بھائی اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں, یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا, آرڈر دیا. وہ کیا ہے؟ رشتہ داری. انداز دیکھو قرآن کا, یہ نہیں کہا رشتہ داری جوڑتے ہیں, اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. نام ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اللہ اس میں اس طرز میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ساری دنیا کے انسانوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے, وہ ایک ہی چیز ہے, اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ترغیب کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے کہ وہ تو طے شدہ ہے بھائی, رشتہ داری جوڑنی ہے ہر قیمت پہ, توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج آپ بتاؤ, آپ کو رشتہ داری کا جو نظام ہے, فیملی کا جو سسٹم ہے, گوروں میں زیادہ مضبوط نظر آتا ہے یا مسلمانوں میں؟ مسلمانوں میں. غیر مسلموں میں زیادہ یا مسلم میں؟ جتنا آج اتنے نالائق ہونے کے باوجود, مسلمان بہت نالائق ہیں, اس کے باوجود آپ کو فیملی سسٹم سب سے زیادہ خاندانی کس کا ملے گا؟ مسلمانوں کا. نہ عیسائیوں کا ایسا ملے گا, نہ یہودیوں کا ایسا ملے گا, نہ ہندوؤں کا ملے گا, نہ سکھوں کا ملے گا, کسی کا بھی نہیں. لیکن اس کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اسلام رشتہ داروں کو سب سے پہلے فوکس کرتا ہے, اور صرف خالی پیلی جوڑنے کی باتیں نہیں کرنی ہے. رشتہ داری جوڑنے کا اللہ نے قرآن میں طریقہ بھی بتا دیا. دیکھو آپ کے گھر میں کوئی قیمتی گلدستہ ٹوٹ گیا, ابا کہہ رہے ہیں بیٹا اس کو جوڑو, یہ میں اتنے مہنگی چیز لے کر آیا تھا تم نے توڑا کیوں ہے, اس کو کیا کرو؟ جوڑو. اب آپ نہ سمجھو, ظاہر ہے تبھی تو توڑ دیا نا آپ نے. اب آپ اس کو ہاتھ سے یوں کر کے گوند لگا کے چپکا رہے ہیں, جڑے گا وہ؟ کیا ہو گیا یار, کیسے سمجھایا؟ نہیں جڑے گا نا. تو ابا اگر سمجھدار ہوں گے تو پوری بات کریں گے, آدھی کر کے چھوڑیں گے نہیں. ابا کہیں گے بیٹا ایل فی لے کر آؤ, سمت بانڈ لے کر آؤ, اس کو یوں کر کے لگاؤ, پھر اس کو یوں کر کے جوڑو, پھر پھونک مار کے اس کو خوش کرو, جڑ جائے گا. کمپیوٹر خراب ہو جائے, نہیں چل رہا ہو, نیچے پہیے لگاؤ, دھکا دو, چل جائے گا. کیا خیال ہے؟ کمپیوٹر چلانے کا یہ بھی طریقہ ہے. تو ابا اگر سمجھدار ہوں گے تو یہی کہیں گے نا کہ بیٹا اس کو ایسے کر کے جوڑا جائے. تو اللہ کو بتائے کہ میری جو مخلوق ہے انسان, جن کو میں نے پیدا کیا, یہ قدم قدم پہ گائیڈنس کے محتاج ہیں, ان کو ان کے حوالے کر دوں گا تو بیڑا غرق کر دیں گے, یہ بیڑا غرق کر دیں گے, اپنا بھی اور اس زمین میں بھی فساد پھیلائیں گے. تو اس لیے اللہ نے گائیڈنس ہمیں گائیڈ کیا قرآن میں. پہلی گائیڈ یہ گائیڈنس یہ کہ رشتہ داری کو کیا کرنا ہے, یہ قیمتی چیز ہے گملے سے بھی زیادہ, اس کو کیا کرنا ہے؟ ٹوٹے تو جوڑ کے, بلکہ اس سے بھی پہلے کہ رشتے پیدا بھی کرنے ہیں. رشتے پیدا ہوتے ہیں نکاح سے, اولاد کی کثرت سے. نکاح نہ ہو تو رشتے مارکیٹ میں آہستہ آہستہ شارٹ. سب سے پہلا رشتہ آدم علیہ السلام کا حضرت ہوا سے بنا تھا نا, وہ نکاح کے ذریعے سے بنا تھا کہ نہیں بنا تھا؟ اگر اما ہوا اور حضرت آدم کی شادی نہ ہوتی تو یہ خاندان پیدا ہوتے؟ تو خاندان وجود میں آتا ہے, اس کی پہلی اکائی کیا ہے؟ نکاح. جس قوم میں نکاح کا رواج ختم, رشتہ داری ختم, سنگل مدر بس وہ ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں سنگل پیرنٹ, کیا کہتے ہیں یار اس, بس سنگل مدر. مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے, دو دو تو نہیں ہوتی. ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں صرف ایک عدد اماں ہیں, ابا نہیں. یعنی جتنا مختصر خاندان ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تو مختصر کی مثال ہی نہیں ہے نا کہ ایک اماں اور ایک بچہ. وہ تو چاہتے اس سے کلوننگ کے ذریعے اگر جو بچے پیدا ہوں گے تو شاید یہ ابا اماں بھی سسٹم ختم ہو جائے, اماں بھی نہیں رہے گی. تو اتنا یعنی وہ انگریز نے اس خاندان کو سمیٹ سمیٹ کے یہاں تک لے آئے کہ ایک عدد اماں اور ایک عدد بچہ ہو, بس یہ دو رشتے ہوں, باقی کوئی بھی نہیں. یہ بھی مجبور ہے کہ اماں کے بغیر بچہ پیدا ہوتا نہیں ہے, ورنہ وہ یہ بھی شاید ختم ہو جاتا. تو اسلام میں رشتوں کا بڑا پاس ہے. تو جس چیز سے رشتے وجود میں آتے ہیں اس کو بھی اسلام فوکس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو رشتے وجود میں آتے ہیں کس سے؟ نکاح سے. اس لیے اسلام نے حکم دیا جلدی نکاح کرو, کیونکہ رشتے اگر اسلام سے وجود میں آتے ہیں تو دیر سے نکاح کرنے میں رشتہ کمزور ہوگا, جلدی کرنے میں رشتے بولو نا مضبوط ہوں گے. تو جلدی نکاح کا حکم. پھر نکاح کے بعد اولاد ہوتی ہے. ایک خاندان تو وجود میں نکاح کرتے ہی آ جاتا ہے, سسرال والا خاندان, آپ سالے والے مل جاتے ہیں آپ کو جہیز میں. ایک اور اماں مل جاتی ہیں جن کو ساس کہا جاتا ہے, ایک اور فادر مل جاتے ہیں جس کو فادر ان لا کہا جاتا ہے, سسر کہا جاتا ہے. یہ رشتہ تو فوراً وجود میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اسلام خوش ہوتا ہے کہ دو خاندانوں میں کیا ہو گیا, بولو جوڑ. تبھی اسلام نے حکم دیا اس پہ خوشی مناؤ, ولیمہ کرو, ولیمہ پبلک کو کھانا کھلاؤ, خوشی مناؤ. ایک سے دو خاندان ہو گئے. شادی سے پہلے آپ جاؤ سسرال, کوئی لفٹ کرائے گا آپ کو؟ دو تین دفعہ گلی میں چکر تو لگاؤ, کتے بھونکنا شروع کر دیں گے گلی کے. لیکن جہاں نکاح ہوا جاؤ جی, کیسے پروٹوکول ملتا ہے. خوش قسمت لوگوں کو بٹھائیں گے, چائے پلائیں گے, بھائی داماد آئے ہیں, بھائی عزت دینی پڑتی ہے. تو پھر اولاد کی کثرت, کیونکہ خاندان اس سے وجود میں آتا ہے. کم ہوں گے تو خاندان کیا ہوگا بولو نا یار؟ چھوٹا ہوگا. تو اس لیے اولاد کی کثرت, بڑا خاندان ہو, بہن بھائی زیادہ ہوں گے. پھر آگے ان کی اولاد ہوں گی تو ان کو چچا ماموں زیادہ ملیں گے, پھپھی چچا ماموں یہ زیادہ ملیں گے. تو اسلام نے حکم دیا, غیر مسلم اس کا حکم نہیں دیتے. وہ اسی میں بیٹھ جائیں گے, اتنے بچے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, اتنے بچے ہو جائیں گے, کیلکولیشن لے کے نا کیلکولیٹر میں بیٹھے رہتے ہیں. اتنے وسائل ہیں, اتنی آبادی بڑھ رہی ہے تو قحط بڑھ رہا ہے دنیا میں, ٹوبی ڈرامے. یہ 150-200 سال پہلے پیش گوئیاں ہوئی تھی کہ اتنے بچوں کی اسپیڈ بڑھی تو دنیا میں قحط پڑ جائے گا. ان میں سے ایک پیش گوئی بھی اب تک پوری بولو بھائی نہیں ہو, بلکہ اور زیادہ انسان کو رسک مل رہا ہے. اتنا اپنے باپ دادا سے پوچھو کہ انہوں نے نہیں کھایا ہوگا جتنا آپ کھا رہے ہو, جتنا آپ کھا رہے ہو ہول سیل کے حساب سے. دوسرا اسلام نے حکم دیا, اب یہ ہو گئے ہیں تو اب ان میں آپس میں کیا ہونی چاہیے بولو نا یار؟ محبت, جوڑ. اس کو بچا کے رکھنا ہے خاندان کو, ٹوٹنے نہیں دینا. اے اللہ یہ تو ٹوٹتا ہے تو اگر ٹوٹ جائے تو کیسے جوڑا جائے؟ اللہ نے کہا ایلفی خرید لو. وہ ایلفی کیا ہے؟ انفاق, روکھڑا خرچ کرو رشتہ داروں پہ. جب آپ اپنے رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کرو گے تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی جو بجلی اور گیس کے بل کو آدھا کر دیتا ہے. میٹر والے کو دو نا, ٹھیک ہے نا. جو اتنے بہترین میٹر ہیں جن کی اسپیڈ کبھی آہستہ ہو نہیں سکتی, آپ میٹر والے کو پیسے دو اس کی اسپیڈ آہستہ کر کے دکھا دے گا, آہستہ اسپیڈ کو بڑھا کے دکھا دے گا. تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آج دنیا میں سارے کام ہوتے ہیں. تو ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ کیوں نہیں سکتے اس سے؟ آپ رشتے داروں کو خالی پیلی کی بس تھینک یو اور اچھا سلوک اور اس طرح کی باتیں کر کر کے ٹرکھا رہے ہو تو اس سے رشتے بولو نا نہیں جڑتے. پیسہ روکھڑا, رشتہ لینے جاؤ روکھڑا دکھاؤ, فوراً رشتے وجود میں آ جائیں گے, ہاں ہو جائے گی فوراً. تو وہ بھی تو ایک جوڑ, ایک رشتہ ہو گیا نا, جڑ گیا. تو روکھڑا کسی چیز پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ الٹا رشتہ داروں کا پیسہ کھا رہے ہیں. بھائی بہن کی وراثت کھا رہا ہے دیتا ہی نہیں ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا رہا ہے, اس کے کاروبار پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بہنوں کو عید بقرعید پہ جوڑے بنا کے بھیج دیے جاتے ہیں, मैं हूं ना भाई, मैं हूं, तुम्हें क्या जरूरत है विरासत लेने की, मैं हूं तुम्हारी खिदमत करने के लिए। बाप औलाद पे खर्च करने के लिए तैयार बोलो नहीं है भाई। अब तुम अपने पांव पे खड़े हो, हम क्यों खर्च करें? बच्चा समझदार है, नेक है, पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है, भाई आप अपने खर्चे पे शादी करा दो। ना 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 ना, ना। करने इसलिए भी नहीं देते कि बहू कहीं दो रोटी ज्यादा खाएगी तो हमारा राशन क्या हो जाएगा, बोलो कम हो। बहू पे भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर बहू से मुतालबा करते हैं हमें अपने बाप की तरह समझो। वो क्यों समझेगी? उसको पता है एक ढेला इन्होंने अपनी अंकल ने, वो अंकल समझती है फिर इनको, वो सुसर नहीं समझती। अंकल एक ढेला खर्च नहीं करते, बल्कि अपने बेटे को निकाह नहीं करने दे रहे थे कि बच्चे की आमदन क्या हो जाएगी डिवाइड। मां बच्चे को नहीं शादी करने देती कि बेटे की आमदन क्या हो जाएगी। तो यार तुमने इसलिए खर्च किया था कि ये तुम्हें कमा के खिलाएगा। औलाद पे तो वैसे ही खर्च किया जाता है, खिलाए ना खिलाए भाई हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वो इसकी उसकी आखिरत है कि खिलाएगा तो खुद आखिरत बनेगी, नहीं खिलाएगा जाओ। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो अल्लाह को मानने वाले हैं उनकी अलामत है यसिलून मा अमर अल्लाह बिही अन युसल, के रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। और जोड़ने का तरीका अल्लाह ने क्या बयान किया, वो एल्फी क्या है, खर्च करते हैं खर्च। तो कुरान ने कहा खर्च कहां से शुरू करो, सबसे पहले अपने वालदैन। इब्दा बिमन ताउल, बीवी बच्चों पर खर्च करो। बेगम से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, खर्चा डबल कर दो अगर है, नहीं है तो। और बेगम को भी चाहिए कि वो भी खर्च कर लिया करे कभी कभार मियां पर, और उसका खर्चा कम कराए। उसका खर्च यही है कि भाई थोड़ा खर्चा क्या करें, कम करें, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है तो थोड़ा हल्का हाथ रख लेते हैं। तो शोहर के दिल में ताल्लुकात क्या होंगे, बढ़ेंगे। बाप को चाहिए औलाद पे बोलो ना खर्च करे, ताल्लुकात क्या होंगे, अच्छे। औलाद को चाहिए मां बाप पे खर्च करे, ताल्लुकात कैसे होंगे, अच्छे होंगे। भाई को चाहिए किस पे खर्च करे, बहनों पे। बहन को चाहिए किस पे खर्च करे, भाइयों पे। तो ये खर्च करने का जो हमारा सिर्फ एक रिवायती दावतें होती हैं, बकरीद पे चूंकि इतना सारा गोश्त है वो जाया होगा, तो चलो मामू को बुला लो यार खाना खिला दो, मामू की क्या हो जाए इस दफा दावत हो जाए। बहुत दिनों से मामू को की दावत नहीं की, बकरीद का गोश्त कहीं ठिकाने तो लगाना है ना। पड़ा पड़ा ऊंट का गोश्त खराब हो रहा है यार, बहन भाइयों को बुलाओ निहारी बना के खिला दो। ये चल रहा है मार्केट में सेटअप। तो मेरे भाई सबसे बेहतरीन हदिया है लिफाफे में रोखड़ा डाल के चुपके से पकड़ा दिया करो, भाई को पैसे लिफाफे में डाल के दो, भाईजान आप बहुत अच्छे हैं, मेरी तरफ से आपको क्या है, गिफ्ट है, ठीक है ना। वो कहेगा क्यों भाई, ना मेरी शादी हो रही है, ना कोई कोई वेडिंग का कोई कोई वो मौका है, ना कोई ईद। भाई मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप क्या लगते हैं मेरे रिश्ते में, भाई लगते। तो आज मैं अपने भाई होने का सबूत दे रहा हूं। बहन को दे दो लिफाफे में डाल के, और इसमें कुरान के अल्फाज हैं वला तमनुन तस्तकफिर, किसी पर इस नीयत से एहसान मत करोगे ये भी करेगा। फिर ये ना सोचा करो, आज देते हैं तो फिर सोचते रहते हैं यार मैं तो इतना दे रहा हूं, इसकी जेब से कभी ढेला भी नहीं निकला। इससे रिश्तेदारी जुड़ने के बजाय क्या होगी, टूटेगी। भाई हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे गुनाह ज्यादा है, ये सोचा करो, हमने ज्यादा माफ करवाने अल्लाह से, इनके गुनाह कम है, इनको जरूरत नहीं हम पे खर्च करने की। तो हम तो अल्लाह के लिए दे रहे हैं ताकि, ये सोचा करो कि मेरे गुनाह इनसे ज्यादा है, मुझे ज्यादा जरूरत है कि मैं इनको दूं, इनको जरूरत नहीं है, इनकी नेकी हमसे क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह मेरे भाई ईमान वालों की अलामतें अल्लाह बयान करता है, ये अलामतें हमारे अंदर पैदा हो जाएं पूरे तौर पर तो बड़ा खानदानी मुआशरा वजूद में आए। घर में बच्चों को ये चीजें बचपन से सिखाया करो, जब छोटे छोटे होते हैं ना, पबजी से हटाओ इनको, इन चीजों पर लगाओ, समझ रहे हो। फिर घर में बच्चों में भी क्या होगी, बहन भाइयों में आपस में मोहब्बत होगी, बहन भाई गला घोट रहे हैं एक दूसरे का, लड़ रहे हैं आपस में, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, ये दो ही निकले वो भी अच्छे नहीं निकले काम के, हमने तो इस नीयत से दो पैदा किए थे कि यही अच्छे होंगे, वो एक दूसरे का गला काट रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अहले ईमान की ये अलामत अल्लाह हमारे अंदर पैदा फरमाए। बहुत सारी और भी अलामतें फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह उनको बयान करेंगे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।